بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 24 اکتوبر 2014، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں، ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت ایمان کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. حضرات، اس مرتبہ بھی کوئی موقع ایسا بن گیا کہ برادر محترم حافظ عاقب سعید صاحب کی کچھ طبیعت ناساز تھی. پچھلے ہفتے تو آپ سے گفتگو کا موقع اس بنیاد پر بنا تھا کہ وہ کراچی تشریف لے گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تو کچھ طبیعت ناساز تھی، لہذا وہ ذمہ داری جو ہے انہوں نے منتقل کر دی میرے کاندھوں پر. خاص طور پر دعا کیجئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس اہم مضمون کو ہم نے یہاں لیا ہے، وہ شے کہ جس پر ہماری اخروی نجات کا دار و مدار ہے، اور میں نے عرض کیا تھا وہ شے ہے حقیقی ایمان. تو ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی ماہیت کیا ہے، ایمان کے کتنی اقسام ہیں، اس کے کتنے درجے ہیں، پھر ایمان کا کچھ عمل کے ساتھ بھی تعلق ہے یا نہیں ہے، ایمان کا جہاد کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، بہت وسیع موضوع ہے. اور میں نے نشاندہی کی تھی والد محترم کا ایک کتاب چاہ، بلکہ کتاب کہہ لیجئے، بہت زیادہ زخیم نہیں ہے، حقیقت و ماہیت ایمان. جن حضرات کو بھی اس موضوع سے دلچسپی ہے، اور میں سمجھتا ہوں دلچسپی ہونا لازم ہے، اس لیے کہ اس پر ہماری آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے، تو اس حوالے سے انہیں اپنے علم میں اضافہ بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجئے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ موضوع بڑا وسیع تھا، اور ایک نشست میں جو پچھلی مرتبہ ہمارے پاس کوئی 45 منٹس ہوتے ہیں میکسیمم، اس میں گنجائش نہیں تھی اس کو مکمل کرنے کی، تو میرا خیال تھا کہ کوئی اور موقع کبھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو بقیہ مضامین بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن یہ حسن اتفاق کہہ لیجئے یا سوئے اتفاق کہہ لیجئے، سوئے اتفاق اس حوالے سے کہ حافظ عاقب سعید صاحب کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، حسن اتفاق اس حوالے سے کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بقیہ موضوع کو بھی میں کور کروں گا جب بھی اللہ نے موقع دیا، تو اگلے ہی جمعے وہ موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا. اس سے پہلے کہ اصل موضوع پر ہم گفتگو شروع کریں، دو آیات جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بلکہ آج تو ایک ہی آیت پڑھی ہے، پچھلی مرتبہ دو آیات پڑھی تھی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، بہت عظیم آیات ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانے تلوں کے دو خزانے ہیں. اللہ کا عرش کس مقام پر ہے، کتنا اعلیٰ ہے، اور وہاں جو کچھ بھی خزانے ہیں ان میں کے دو خزانے ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، صرف اس کا ترجمہ کر لیجئے. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شے پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی، اور اہل ایمان بھی. اگرچہ اہل ایمان جو ایمان لائے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے صدقے ایمان لائے ہیں، اس لیے کہ پچھلی مرتبہ ایمان کی جو اصطلاحی بحث تھی میں نے عرض کیا تھا تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر اس شے کی تصدیق کرنا جس کی خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو گویا کہ اس کتاب پر جو وحی حضور پر نازل ہوئی اس پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب یہ ایمان رکھتے ہیں ان حقائق پر، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان. لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اپنے رسولوں میں سے کسی کی کوئی تفریق نہیں کرتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1,24,000 اگر انبیاء اور رسول ہیں تو اس میں ٹاپ پر ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تواضع تھی، جو عاجزی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یونس ابن متا پر بھی فضیلت نہ دو. حضرت یونس ان رسولوں پر ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا ایک اس دنیا میں بھی کسی درجے میں انہیں ایک عتاب میں سے گزارا گیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے، قرآن حکیم میں ان کا واقعہ تفصیل سے موجود ہے، بلکہ ایک مکمل سورہ سورہ یونس کے نام سے بھی موجود ہے. تو حضور نے فرمایا مجھے یونس پر بھی ترجیح نہ دو، سب اللہ کے رسول ہیں. یہ آپ کی تواضع تھی، آپ کی انکساری تھی. باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ کی اصطلاح اگر بتمام و کمال راس آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر راس آتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، کنہوں نے کہا اہل ایمان نے، جو بات سن لی اللہ کے رسول سے اس کو ماننا واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انا آمنا بکا و صدقنا کا، غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام نے کیا کہا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی ہے اور صحابہ نے بڑی جوشیلی تقریریں کی. آپ حضرات کے علم میں رہنا چاہیے غزوہ بدر وہ غزوہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکلے تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا. وہ ایک قافلہ جو ابو سفیان لے کر گئے تھے شام، اس وہ واپسی کا رستہ روکنا مقصود تھا، لہذا اپنے ساتھ کوئی سامان جنگ جسے تلواریں اور ڈھالیں اور نیزے، یہ تمام چیزیں، پھر گھوڑا جو ہے وہ میدان جنگ کا سب سے بڑا ایک ہتھیار ہوتا ہے. گنتی کے کل 7 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، باقی پیدل تھے. اور مقابلے میں جو مشرکین کا لشکر تھا 1,000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، وہ تو نکلے تھے اس ارادے سے کہ یہ شمع رسالت جو بھڑک رہی ہے اس وقت مدینے میں اس کو گل کر دیں. لہذا کوئی توازن یا جسے آپ کہیے ریشو پروپورشن سرے سے تھی ہی نہیں. اس موقع پر جب حضور نے رائے طلب کی کیا ارادہ ہے، ایک طرف سے وہ لشکر آ رہا ہے اس کا سامنا کریں یا وہ جو قافلہ چلا آ رہا ہے اس کا راستہ روکیں، تو صحابہ کرام نے بڑی جوشیلی تقریر کی، ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، ہم تو آپ کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں. یہ نہیں ہے جب تک کہ آپ جو ہے کوئی حکم ہمیں نہیں دیں گے، یا جیسا کہ آج کل جو ہے ایک اور اس کے ساتھ فارمیلٹی لگا دی گئی، حکم بھی چاہیے ان رائٹنگ، لکھا ہوا حکم، اس وقت تک عمل نہیں کریں گے. یاد ہے آپ کو طاہر القادری صاحب کا جو یہاں سے جب شروع ہوا تھا تو اس موقع کے اوپر یہ بات تھی کہ ہمیں آپ یہ لکھ کے دیجئے، حکم دیں تو باقاعدہ لکھا ہوا دیں پولیس کو، اس موقع پر بھی وہ تشدد کریں گے یہ کہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کرنے کو تیار. تو کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت قبول کی. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے پروردگار ہم تیری ہی طرف سے بخشش اور استغفار چاہتے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور ہمیں سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اس کی وسعت پر. اللہ تعالیٰ اگر کسی پر آزمائش یا امتحان یا کوئی مشقت ڈالتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، تو اس کی حکمت ہے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان جواب دے ہے ان کیپیبلٹیز کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دے کر بھیجا. کتنی کچھ ذہانت دی تھی، کتنا کچھ انسان کے اندر قوت کار دی تھی، معاملہ فہمی دی تھی، یہ تمام چیزیں ہیں نا جس کی بنیاد پر محاسبہ ہوگا. دنیا میں تو انسان جو ہے دوڑ میں آگے سے آگے نکلتا چلا جائے، اور جب دین کی بات ہو تو معلوم کہے کہ جی میرے اندر تو صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. وہ صلاحیت جو دنیا کی محنت و مشقت میں پوری طرح بر آ رہی ہے، صرف یہ کہہ دینے کہ ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہم کو حضور پیش نہیں کر سکیں گے کہ میرے پاس صلاحیت نہیں تھی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، جو شخص جو بھی کسی نے کمایا اس کے لیے وہی کچھ ہے. اب یہاں مراد یہ ہے اس کی کمائی جو نیکیاں ہیں اس کا بھرپور ریوارڈ مل کر رہے گا، اور جو برائیاں یا جو بدیاں اس نے کمائی اس کا وبال بھی اس پر پڑے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، بڑی جامع دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں تو ہمیں یاد کرنی چاہیے. نماز کے بعد جو دعا جس کے بارے میں خصوصی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ملتی ہے، اس میں یہ دعائیں ہمیں ماننی چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، پروردگار ہم انسان ہیں، خطائیں اور لغزشیں ہم سے ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن تیری ذات ہے معاف فرمانے والی، ہمیں مت پکڑ ہماری اس کوتاہی پر یا اس گناہ پر کہ جو ہم نے کمایا ہے، ہمیں معاف فرما دے. اس میں خطا بھی آ گیا اور نسیان بھی آ گیا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اور اے پروردگار ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو ان قوموں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے ہو گزرے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے پروردگار ہم پر ہماری بساط سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالیو. یا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، اے پروردگار تو جو بوجھ یا آزمائش ہم پر ڈالے ہمارے اندر ہمت بھی پیدا فرما دے، ہمارے اندر صبر اور استقامت بھی پیدا فرما دے. واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا، ہمیں بخش دے. وارحمنا، ہم پر رحم فرما. انت مولانا، یقیناً تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی پشت پناہ ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں. یہ دو آیات تھی، بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا بنیادی مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے اس موضوع کی طرف جو ہم نے پچھلی مرتبہ لیا تھا. حقیقت و ماہیت ایمان کے ضمن میں چار ضمنی مباحث ہم مکمل کر چکے تھے. لغوی بحث ایمان کی، ام جو ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہے، اطمینان، چین اور سکون. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان کی معراج یہ ہے کہ انسان کے باطن میں ایک چین اور سکون کی کیفیت ہو. بڑی سے بڑی آزمائش اس پر آئے، لیکن کوئی واویلا کرنا، کوئی شور مچانا، کچھ اپنی پلاننگ کو کوسنا، کچھ یہ ستاروں کی چال کو جو ہے مورد الزام ٹھہرا دینا کہ معلوم ہوتا ہے میرے ستارے جو ہیں وہ کوئی صحیح چال میں نہیں آ رہے، یہ تمام چیزیں گمراہیاں ہیں. آزمائش یا مصیبت یا تکلیف اور اس کے مقابلے میں راحت اور خوشی، ہر شے اللہ کی طرف سے. اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہر شے کو سمجھو من جانب اللہ ہے. اگر انسان کی یہ کیفیت ہوگی تو اس کے باطن میں بڑا اطمینان ہوگا، بڑا سکون ہوگا. اس کے اندر جو انبساط کی کیفیت ہوگی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایمان کا اصل حاصل ام اصطلاحاً ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی اور رسول نے جو دعوت پیش کی اس پر لبیک کہنا، یہ ایمان ہے، تصدیق کرنا. لہذا ڈیفینیشن ایمان کی کیا ہوئی تھی؟ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس خبر کی تصدیق کرنا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر ایمانیات ثلاثہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور رسولوں پر ایمان. رسول پر ایمان ہوگا تو اسی ضمن میں فرشتوں پر ایمان بھی آ گیا اور کتابوں پر ایمان بھی آ گیا. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، خائن ایمانیات ثلاثہ کہہ لے یا زیادہ مفصل انداز میں ایمانیات خمسہ کہہ لے. یہ پانچ بنیادیں بنتی ہیں جو قرآن حکیم کا کوئی صفحہ ایسا نہیں کہ جو اس سے خالی ہو. اول تو قرآن کا ہر لفظ ہر آیت ایمان باللہ کی تصدیق ہو جاتی ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. پھر اکثر و بیشتر آیات قرآن کے آخر میں کیا آئے گا؟ آخرت کا بیان، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ بکل شیء علیم. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ کوئی ہابی نہیں ہے کہ ہر شخص کا ڈیٹا اپنے پاس جمع کر کر کے جو انبار لگا لے، بلکہ یہ تمام چیزیں حساب کتاب کے لیے ہیں، محاسبے کے لیے ہیں. تمہارا ہر عمل اور تمہاری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ہم نوٹ کر رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے. قرآن حکیم کا کون سا صفحہ ہے جو ان حقائق سے خالی ہو؟ تو ایمانیات ثلاثہ یا ایمانیات خمسہ، یہ تیسری بحث جو ہم نے پڑھی تھی. اور چوتھی اور آخری بحث جس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، ایمان کے دو درجے ہیں، ایک قانونی ایمان یا اسلام، اور دوسرے حقیقی ایمان کہ جس کا تعلق انسان کے دل کے یقین کے ساتھ ہے. اب آئیے اگلا موضوع، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے اور میں چاہتا ہوں آج اس بحث کو ضرور سمیٹ لوں، اس لیے کہ اس میں اگر میں نے پھر کچھ ریپیٹیشن کی تو وقت اور نکل جائے گا. اگلا موضوع ہے ایمان اور عمل کا باہمی تعلق. دیکھیے، ایک شے ہے اسلام. اگر واقعتاً کوئی شخص مسلمان ہے، واقعتاً، اس کو انورٹڈ کوما میں یا اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، تو ممکن نہیں ہے کہ اس کا عمل اور اس کی سیرت و کردار اسلام کے منافی ہو. اس کا امکان ہے؟ قطعاً نہیں. یہ دو چار کی طرح کی بات ہے. قرآن حکیم میں بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح اس کے جز کی حیثیت سے لے کر آئے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے صرف اسلام اور قانونی گواہی کافی ہے، تو یا تو ان آیات کو قرآن سے کھرچ کر نکال دیجئے. سورۃ العصر جو قرآن حکیم کی جامع ترین سورت، کم سے کم شرائط و نجات کا ذکر جو کیا گیا، شرائط نجات کا، ایمان، عمل صالح، پھر تواصب الصبر، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جگہ جگہ آپ کو مل جائے گا قرآن حکیم. معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں. یہ شرط لازم ہے. وعدہ کس شے کا ہے؟ کہ تمہیں زمین میں لازمن استخلاف عطا فرمائے گا، لازمن حکومت عطا فرمائے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے چن لیا ہے، اس کو لازمن مستحکم فرمائے گا، اسے لازمن غالب فرمائے گا. لیکن کن لوگوں سے وعدہ ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. سورہ فتح کی آخری آیت، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا پختہ وعدہ ہے مغفرت کا بھی اور بہت بڑے اجر کا بھی. لیکن کن لوگوں کے ساتھ؟ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم مغفرۃ واجرا عظیما، سورہ فتح کی آخری آیت. تو اس شے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ ایمان جس پر ہماری آخرت کی نجات منحصر ہے، اس کا اور عمل صالح کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی مشعل راہ ہے نا. قرآن میں کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، جہاں فرمایا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكُمْ مَا نُزِّلَ إِلَيْكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شے ہم نے آپ پر نازل کی ہے آپ کے ذمے ہے کہ اس کی تبیین فرما دیں، اس کی وضاحت فرما دیں، اس کی تفصیل فرما دیں. قرآن میں اگر کوئی ابہام ہے جو عام پڑھنے والے کو اگر نظر آ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ، جو شے آپ پر نازل کی گئی اس کی تبیین آپ کے ذمے ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھ لیجئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا، الفاظ کیا ہیں، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی کم ہوا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ نہ کہا ہو، یہ الفاظ نہ بیان کیے ہوں، بار بار ریپیٹ نہ کیے ہوں ہر خطبے میں، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ. یہاں کون سے ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے نزدیک ایک شخص خیانت پر مرتکب کچھ کام کر رہا ہے، خائن ہے، وہ بھی مسلمان ہے، لیکن حضور کے تو ہر خطبے میں یہ جملہ موجود ہوتا تھا، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ. اور اس سے بعد جو اگلی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. اور یہ اس درجے جسے آپ کہیے ہیمر کرنے تھے یہ الفاظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر و بیشتر خطبات میں الفاظ موجود ہوتے تھے. قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ نہ کہا ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، بلکہ متفق علیہ روایت، لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا بِاللَّعَانِ وَلَا الْفَوَاحِشِ وَالْبَغِي، ہرگز وہ شخص مومن نہیں ہے جو تانے دینے والا ہو، فوج گوئی کرنے والا ہو، غیبتیں کرنے والا ہو. یہ کون سے ایمان کی نفی ہو رہی ہے؟ کسی شخص کے اسلام میں تو سرے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا، مسلمان تو ہے، لیکن اگر تانے دے رہے، بِالطَّعَانِ ولا باللعان، لعنت کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، گالم گلوچ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، بے حیائی کی گفتگو کرنے والا، بے حیائی کے کام کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. اور کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی ہے. اور اس میں جو کلائمیکس ہے بخاری شریف کی روایت، اگر وہ کہیں ہمارے لیے کسوٹی بن جائے تو ہم میں سے تو ہر شخص کو اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں. اول تو جو احادیث میں نے آپ کو سنائی، امانت میں خیانت کرنا ایمان کے منافی ہے، کوئی ایمان نہیں، وعدہ خلافی کرنا کوئی ایمان نہیں، تانے دینا، لعنت کرنا، یہ ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے. اس لیے کہ ممکن نہیں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اگر اس موضوع کو ہم لیں گے کہ ایمان کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو ایمان حقیقی اور عمل صالح یہ باہم لازم و ملزوم ہیں. جس طرح اگر آگ بھڑک رہی ہے تو ممکن نہیں ہے کہ حرارت نہ ہو اس میں، اسی طرح کسی شخص کے دل میں اگر ایمان ہے تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اس کے اعمال صالح نہ ہوں. قرآن کی دلائل میں نے آپ کو دے دیا، حدیث، اور جو تیسری حدیث نوٹ کیجئے، بہت سے حضرات نے سنی بھی ہوگی لیکن پھر اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے. الفاظ کیا ہیں؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کیے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی شے کا ایک مرتبہ کہہ دینا، اور اللہ کے رسول کا صرف ایک مرتبہ کہا ہوا بھی پتھر پر لکیر، لیکن اس روایت میں حضور نے تین مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. پھر وہی بات کہوں گا، کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کس شخص کے ایمان کی نفی کی بات کی جا رہی ہے؟ کون ہے وہ بدبخت جس کے بارے میں حضور نے تین مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے؟ قیل لمن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے سامنے یہ عرض کی ہے، پر اے اللہ کے رسول، کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے، کون ہے وہ؟ اب الفاظ نوٹ کیجئے، الذی لا یأمن جاره بوائقہ، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. تین مرتبہ حضور نے ریپیٹ کیا، وہ شخص کے جس کی ایزا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے. بد زبان ہے، ہمسایوں کو تنگ کرنے والا ہے، اس کے نیبرز اس کی وجہ سے عاجز آئے ہوئے ہیں، وہ شخص مومن نہیں ہے، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن۔ اب یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایمان وہ ہے جس کا تعلق آخرت کی نجات کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اگر ایمان رکھتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول پر تو ہمسایوں کے جو حقوق ہمارے اسلام نے ہمیں دیے ہیں، جو عائد کیے ہیں، اور ان حقوق کو تم اگر پاؤں تلے روند رہے ہو تو کس ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو؟ کون سا ایمان؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس درجے تاکید کی کہ ہمیں یہ گمان گزرنے لگا کہ شاید ہمسایوں کو وراثت میں بھی شامل کر دیا جائے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اب جس شخص کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ہو اور اس کے باوجود اس کا عمل اس کے خلاف ہو تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ وہ حقیقی ایمان نہیں ہے۔ دنیا میں مسلمان ہو گئے، اس کی بنیاد پر کوئی ہمسایوں کو تنگ کرنے والا یا ستانے والے کو آپ دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، نماز نہ پڑھنے والے کو بھی نہیں نکال سکتے۔ تو ان احادیث اور اس قرآن حکیم کی ان ریفرنسز کے بعد کوئی اب گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اس ایمان حقیقی کا جو عمل کے ساتھ، جو سیرت و کردار کے ساتھ تعلق ہے، اس کے اندر اس سے بڑھ کر تاکید ممکن نہیں ہے۔ اب آئیے، دو ہمارے ہاں شخصیتیں ایسی ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر اسلامک فقہ کو اگر اپنے سامنے رکھیں گے تو ٹاپ پر ہم حضرت امام ابو حنیفہ ہے، ہمارے ہاں حنفی مسلک ہے، 80% 90% اس سے بھی زائد کر لیجئے۔ اس لیے کہ کسی شے کا لیگل اسپیکٹ کیا ہے، قانونی حیثیت کیا ہے کسی شے کی، اس کے اوپر حرف آخر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم، اسی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے نا۔ وہ جب ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے مجرد گواہی کا، مجرد قول کا، اس ایمان میں عمل سے بحث نہیں ہوگی، لا یزید ولا ینقص، نہ یہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ بہت عام فہم الفاظ ہیں، الایمان قول، لا یزید، لا نفی کے لیے آتا، نہ یہ زائد ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، ولا ینقص، نہ اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ اس کے بالکل اپوزٹ ایک قول ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی کتاب جو ہے مجموعہ احادیث الصحیح البخاری، یہ الفاظ اکثر و بیشتر آپ نے مختلف علاقوں میں جو جمعے پڑھے ہوں گے تو اس میں الفاظ سنے ہوں گے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کی کس کتاب کے بعد اس دنیا پر، اس روئے ارضی پر مستند ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ وہ جب ڈیفائن کرتے ہیں ایمان کو تو الفاظ کیا ہیں؟ الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا، ویزید وینقص، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس میں کمی بھی ہوتی ہے، یہ پول اپارٹ ہے۔ لیکن اگر آپ ان دونوں کو اپنے پرسپیکٹو میں رکھیں گے، سیاق و سباق میں رکھیں گے تو 100% کریکٹ امام ابو حنیفہ کی ڈیفینیشن، الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان نام ہے مجرد قول کا، مجرد گواہی کا، اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کی بات ہو رہی ہے، قانونی ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کا جو ایک لیگل اینٹیٹی ہے، لیگل جو پرسپیکٹو ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ امام اعظم فقیہ اعظم ہیں، وہ جب بات کریں گے تو اس بنیاد پر کہیں گے کہ کون شخص مسلمان قرار دیا جائے گا، کون غیر مسلم قرار دیا جائے گا۔ الایمان قول، ایمان قانونی ایمان یا اسلام نام ہے صرف قولی گواہی کا، یہ ضروری ہے۔ جب تک اپنی زبان سے نہیں کہو گے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہ قولی گواہی کی جو کسوٹی وہ پوری نہیں ہوئی۔ جبکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بات کر رہے ہیں وہ اس حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، وہ حقیقی ایمان کے جس کے اور عمل صالح کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہے، اور یہ ایمان وہ ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا. اور ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الایمان قول و عمل. ایمان صرف قول کا نام نہیں ہے بلکہ قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے. ویزید وینقص، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں کتنے ہی دن ایسے گزرتے ہوں گے، ایسے لمحات جب کہ آپ اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے بڑا بلند دیکھتے، اچھے لوگوں کی صحبت آپ نے اختیار کی، اچھے واقعات پڑھے، فاسقوں اور فاجروں کی صحبت اختیار کریں، تو ایمان کی کوئی پونجی اگر ہے بھی تو وہ بھی ہاتھ سے چھن جائے گی، اس میں کمی واقع ہو جائے گی ایمان کی دولت میں. تو امام ابو حنیفہ فقیہ اعظم وہ ڈیفائن کر رہے ہیں ایمان کو. اس دنیا میں کون شخص لیگلی مسلمان سمجھا جائے گا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کر رہا، کیا باوجود استطاعت کے نہیں کر رہا، زکات نہیں دیتا، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قانونی ایمان یا اسلام نام ہے صرف گواہی کا. الایمان قول لا یزید ولا ینقص. اگر ان دونوں حقیقتوں کو، دونوں ڈیفینیشنز کو آپ الگ الگ دیکھیں گے تو اس میں بہت المشرقین ہے. الایمان قول لا یزید ولا ینقص، دوسری طرف الایمان قول وعمل ویزید وینقص، زمین و آسمان کا فرق. لیکن اگر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے کہ امام ابو حنیفہ بات کر رہے ہیں اس قانونی ایمان یا اسلام کی، اور امام بخاری بات کر رہے ہیں اس حقیقی ایمان کی. اب آئیے چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک شخص فوت ہوا مسلمان، اس کے دو بیٹے ہیں فرض کیجئے، ان میں سے ایک بیٹا انتہائی عابد اور زاہد اور بڑا متقی پرہیزگار، جتنے اوصاف ہیں سب لگا لیجئے، تہجد گزار بھی ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، شاعر اسلامی کی بڑی پابندی کرنے والا. دوسرا بیٹا ہے تو مسلمان ہی لیکن فاسق ہے، فاجر ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا. اب اس شخص کا جب انتقال ہوگا، جو وراثت تقسیم ہوگی، تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ عابد اور زاہد اور جو متقی اور پرہیزگار ہے اسے وراثت میں زیادہ حصہ دے دیں، اس میں تو بڑی خدا خوفی ہے، یہ تو بڑا متقی ہے، اسے زیادہ ملنا چاہیے، اور جو فاسق و فاجر ہے اس کو کم حصہ دیں، ہرگز نہیں. یہ بات ہے قانون کی. اگر وہ شخص جو فوت ہوا مسلمان تھا اور اس کے دونوں بیٹے مسلمان ہیں، تو ان کے درمیان جو وراثت تقسیم ہوگی تو اسی عدل و انصاف کے ساتھ ہوگی، اس عابد و زاہد اور متقی بیٹے کو زیادہ نہیں ملے گی اور فاسق و فاجر کو کم نہیں ملے گی. یہ ہے اسلام کا قانونی پہلو. الاسلام الایمان قول، اس کا تعلق صرف گواہی سے. ہاں نتیجے کے اعتبار سے وہ شخص جو عابد و زاہد ہے اور جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ اپنا بھرپور اجر اور ریوارڈ اللہ کے ہاں حاصل کر لے گا، اس میں کوئی شک نہیں، بشرطیکہ ریاکاری نہ ہو، یہ نیکیاں جو وہ دکھاوے کی نہ ہو، کوئی نمائشی نیکیاں نہ بن جائیں، اللہ نہ کرے کہ ایسی بات ہو. اور یہ جو فاسق و فاجر ہے، اپنی بدعمالیوں کی، اپنی کرتوتوں کی بھرپور سزا مل کر رہے گی، لیکن اس جزا و سزا کا تعلق آخرت سے ہے. دنیا کا معاملہ وہی ہوگا، وراثت تقسیم ہوگی تو بالکل برابر برابر ہوگی، کسی عابد و زاہد اور متقی کو زیادہ نہیں اور دوسرے کو کم نہیں. لیکن یہاں ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ ایمان حقیقی کی بحث کر رہے ہیں، لہذا ایمان اور عمل ان کے درمیان جو باہمی تعلق ہے، یہ وہ ایمان ہے کہ جو نتیجہ خیز ہوگا، اخروی اجر، اخروی ثواب، یا اخروی جو انجام ہے اور اس کی ہلاکت اور تباہی ہے، دونوں اعتبار سے. اب آئیے اگلا ٹاپک ہے چھٹا، ایمان اور جہاد کا باہمی تعلق. بہت اختصار کے ساتھ، یاد ہوگا آپ کو پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات. لیکن جب بحث کریں گے حقیقی ایمان کی، ایمان حقیقی کی، تو یہاں دو چیزیں آپ کو ایڈ کرنی پڑیں گی. یہ پانچوں انٹیکٹ رہیں گی، لیکن یہاں ایک یقین قلبی والا ایمان، کلمہ شہادت تو زبان سے ادا کیا نا، لیکن اس سے پہلے دل کا یقین. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، اور اس کے بعد پانچ چیزیں وہی کی وہی انٹیکٹ ہیں، اور یہاں پہ ساتویں چیز ایڈ ہوگی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. معلوم ہوا کہ ایمان حقیقی کی جب بھی بحث ہوگی تو جہاد اس کا لازمی تقاضا ہے. یہی وجہ سورۃ العصر کے اندر جہاں کم سے کم بنیادی لوازم نجات کا ذکر کیا گیا، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، تواصی بالحق کے اندر جہاد فی الواقع موجود ہے. تواصی بالحق ہے کیا؟ حق کی گواہی دینا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے جو بھی رد عمل ہوگا اس میں آپ کو صبر اور استقامت اور مضبوطی سے جمے رہنا ہے، قائم رہنا ہے، وہ تواصی بالصبر ہے. لیکن امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکیوں کی تعلیم، نیکیوں کی ترغیب، نیکیوں کی طرف لوگوں کو راغب کرنا اور منکرات کا سد باب کرنا، تواصی بالحق کا لازمی نتیجہ. تو معلوم ہوا اگر ہم بحث کر رہے ہیں اخروی نجات کی، لوازم نجات ہے نا سورۃ العصر میں، اسی لیے اسے راہ نجات کہا جاتا ہے. نجات کا راستہ کون سا ہے؟ اس کے مائل سٹونز کون سے ہیں؟ لینڈ مارکس کیا ہیں؟ کم سے کم تقاضے کیا ہیں؟ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اور تواصی بالحق، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اسی میں جہاد فی سبیل اللہ. جہاد کے مختلف درجے ہیں. ہر انسان کے اندر نفس نامی ایک شے موجود ہے جس میں شیطنت ہے، برائی کی طرف ترغیب دیتا ہے. ان نفس الامارۃ بالسوء، اس نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا، کشمکش کرنا، یہ بنیادی ترین درجہ ہے. افضل الجہاد حضور نے قرار دیا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے بڑا دشمن تو تمہارے اندر ہے، اللہ کی سرکشی اور بغاوت اور گناہ اور عصیان کی طرف راغب کرنے والا تمہارا اپنا نفس. لہذا جہاد کا نقطہ آغاز یا بنیاد کہاں سے پڑے گی؟ اپنے نفس کے خلاف کشمکش، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف کشمکش. جہاد کا لفظ کہاں سے آیا؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں مستعمل ہے جد و جہد، جیم، ہا اور دال. جہد کے معنی کیا ہے؟ محنت کرنا، کوشش کرنا. لیکن جب دو فریق آپس میں کشمکش کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو عربی جو ابواب ہے اس میں باب مفعلہ کا یہ خاصہ ہے جس میں مجاہدہ بن گیا، یہی سے جہاد نکلا ہے. نفس کے خلاف کشمکش کرو، کوشش کرو، اسے زیر کرنے کے لیے جو ہے سر توڑ کوشش کرو. ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. پھر اس معاشرے میں جہاں شیطان ننگا ناچ ناچ رہا ہے، تم پر لازم ہے اس ایمان حقیقی کی روح سے کہ اللہ نے زبان دی ہے اس کو استعمال کرو، بے حیائی کے خلاف، گناہوں کے خلاف، معصیتوں کے خلاف، سرکشی کے خلاف. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر قوت ہے، طاقت ہے، تو اپنی طاقت کے ذریعے اس بدی کو دور کرو. اگر یہ نہیں کہہ سکتے زبان کو استعمال کرو. اگر زبان بھی استعمال نہیں کر رہے کسی بدی اور بے حیائی کے کام پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گونگے شیطان ہو. اللہ نے زبان دی لیکن استعمال نہیں کر رہے. ایمان کا لازمی تقاضا. پھر عرض کروں گا، یہ ایمان وہ ہے جس کا تعلق اخروی نجات کے ساتھ ہے. دنیا میں کوئی شخص مسلمان کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، اس میں اس عمل کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قانونی معاملہ ہے کون شخص مسلم ہے. اور جہاد کی اعلی ترین منزل کیا ہے؟ اس دین کو قائم کرنے کے لیے عملی جد و جہد کرو، جس کے لیے قرآن میں بیسیوں مرتبہ الفاظ آئے ہیں، جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. جو اللہ نے روپیہ پیسہ دیا، تمہیں عقل دی، ذہانت دی، فنادن دی، کاروبار ہے، ٹریڈنگ ہے، کس اللہ نے دی تمہیں یہ صلاحیتیں؟ اس کے دین کے لیے لگاؤ. جہاد کا جہاں بھی ذکر آیا، جہاد بالمال کو مقدم کیا، جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. صلاحیت اللہ نے دی ہے، اس کو بھی لگاؤ دین کے لیے. ہاں، تمہاری بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تمہارے اپنے پیٹ کا بھی حق ہے، یہ نہیں ہوگا کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف کر دو اور اپنے آپ کو لگا دو اس کام کے لیے. ولی زوج کا علیہ کا حق کن، ولی جسد کا علیہ کا حق کن، یہ ہے اصل میں توازن اور اعتدال. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو یہ تمام جسے آپ جکڑ بندیاں کہتے ہیں ان کے ساتھ بھیجا نا، ان کے حقوق بھی تو ادا کرو. لیکن اس کے علاوہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، جو صلاحیت اللہ نے دی اس کو بھی لگاؤ دین کے لیے، یہ شے ایمان حقیقی کا لازمی تقاضا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاد کی منزلیں بہت ہیں، بلکہ والد محترم جب بیان کیا کرتے تھے تو 9 مختلف منزلوں کے اندر، پہلی سطح پر 3 درجوں میں جہاد ہے، دوسری سطح پر 3 درجوں میں، اور تیسری سطح اعلیٰ ترین قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جنگ اور عملی جد و جہد، اس کی بھی 3 سطحیں. یہاں چھٹا موضوع ہمارا ختم ہوا، لیکن وقت ہمارا بالکل ختم ہے. اب آئیے ایمان کے حصول کے ذرائع کیا ہیں. اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایمان حقیقی جس کی بات ہو رہی ہے اس کی پونجی اگر ہے بھی تو بہت کم ہے، میں اضافہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس میں اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، تو کیا کیا ذرائع ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی شے جو ایمان حقیقی پیدا کرے گی وہ قرآن حکیم ہے. وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے مرے گی قاری کو یہ قرآن کے سیپاروں میں. ایمان حقیقی جس جنس کا نام ہے وہ آپ اس قرآن سے حاصل کریں گے. صحابہ میں ایمان کیسے پیدا ہو گیا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب قرآن حکیم سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے، ایمان کے جذبات بہت بلند ہو جاتے تھے قرآن سننے کے بعد. تو سب سے بنیادی شے اس ایمان حقیقی کو حاصل کرنا قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کی آیات پر غور و فکر کیجئے، تذکر و تدبر، اس کے حقوق کو ادا کیجئے، اسے پڑھیے، اس پر غور و فکر کریں، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی تفصیل، یہ چیزیں ہوں گی جو آپ کے اندر ایمان پیدا کریں گی. دوسرے درجے میں اگر آتے ہیں تو اصحاب علم و یقین کی صحبت، یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ والوں کی میت میں بیٹھے، ان کے ساتھ وقت گزارے، اہل ایمان کی صحبت میں بیٹھیے، ان کی مجالس میں شریک ہو، ایمان کے جذبات میں اضافہ ہوگا. اور اس کو بالکل دوسرا پول اپارٹ کیا ہوگی، فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ایمان کے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر کوئی پونجی ہے وہ بھی زائل ہو جائے گی. تو اہل ایمان اور اللہ والوں کی صحبت سے استفادہ حاصل کرنا، یہ بھی ایمان حقیقی پیدا کرتا ہے. تیسرے، سیرت مطہرہ اور سیرت صحابہ کرام، ان کا مطالعہ، اچھی کتاب کا مطالعہ بعض اوقات انسان کی زندگی کو بالکل یو ٹرن دے دیتا ہے. کسی شخص کے اندر آپ نے بڑی تبدیلی دیکھے، بڑا انقلاب دیکھا، معلوم ہوا اس نے فلاں کتاب پڑھی تھی. اور تمام کتابوں میں سب سے بڑھ کر کتاب تو قرآن ہے نا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جملہ علوم میں سب سے ٹاپ پر قرآن کا علم، اسی سے آپ کو ایمان حاصل ہوگا. اس سے نیچے اتریں گے تو اہل اللہ کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے، ایمان پیدا ہوگا. اس سے نیچے آئیے تو اذکار مسنونہ ہیں، سیرت مطہرہ ہے، اس کا مطالعہ کیجئے. اور پھر یہ کہ اچھے اور نیک اعمال بھی اگر آپ کرتے رہیں گے تو اس کے رد عمل میں بھی ایمان پیدا ہوگا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، سورہ حجرات میں جو کہا گیا تھا ان بدوؤں کو حوالہ دیتے ہوئے کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. آگے کیا فرمایا، وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر لگے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایمان پیدا فرما دے گا، تمہارے ایمان میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے نتیجے میں یقیناً ایمان پیدا ہوگا. تو یہ چار ذرائع جو ہیں یہ ہمیں اپنی انگلیوں پر گن لینے چاہیے. ایمان حقیقی کا حصول, اس کا دار و مدار ان چار چیزوں پر ہے. اور آخری بحث جو تھی وہ ایمان کا اصل حاصل کیا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, جیسا کہ اس کا مادہ ہے امن, اسی طرح ایمان کا کلائمیکس ہے باطنی ایمان, اطمینان اور سکون, چین, انبساط. قرآن میں بیسوں مقامات پر ذکر کیا گیا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یا اولیاء اللہ کون ہیں؟ انسانوں ہی میں سے ہوتے ہیں نا, کوئی ما فوق البشر مخلوق نہیں ہے, یہ تم ہی انسانوں میں سے ہیں. لیکن انہیں ایمان اس یقین کی حیثیت میں اس درجے حاصل ہوتا ہے کہ ان کے باطن میں امن ہے, چین ہے, سکون ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ, خوف, کوئی ہیبت, اور نہ ماضی کے بارے میں کوئی پچھتاوا. ورنہ انسان اسی کے اندر کڑ کڑ کر, فلاں وقت اگر میں یہ کام کر لیتا تو آج یہ نقصان نہ ہوتا, فلاں شخص اگر یہ کام نہ کرتا تو آج میرا دیوالیہ نہ ہوتا, دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے نا انسان. جب اسے یقین ہے کہ ہر شے اللہ کی طرف سے ہے, وہ آزمائش ہے, امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب اضطراب کہاں کا, بے چینی کہاں کی, بے سکونی کہاں کی, وہ تو پھر اطمینان اور سکون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور بہت خوبصورت انداز میں سورہ انعام میں اس کو موضوع بنایا گیا. الفاظ کیا ہیں؟ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. اے مسلمانوں, اگر واقعتاً تمہیں علم حاصل ہے, علم حقیقی, تو تمہیں معلوم ہے ان دو فریقوں میں سے کون ہے جو امن کا سزاوار ہے. دو فریق کون سے؟ ایک اہل ایمان کا, ایک مشرکین مکہ. سورہ انعام مکی سورت ہے نا. ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اور انہوں نے اپنے اس ایمان کو کسی ظلم سے داغدار نہیں کیا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون. نوٹ کیجئے امن کا لفظ. ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون, وہی امن جو مادہ ہے ایمان کا, جو اس کی کلائمیکس ہے, انسان کو باطنی طور پر امن اور چین اور سکون حاصل ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حقیقی امن حاصل ہوتا ہے, ایمان کی معراج. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو حضرات, یہ آٹھ ضمنی موضوعات تھے. آخری تین پر جو ہے پوری طرح بات نہیں ہو سکی, لیکن بہرحال اختصار کے ساتھ جو بنیادی باتیں تھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ قانونی ایمان یا اسلام ہمیں حاصل ہے. یہی وجہ ہے نا آپ یہاں موجود ہیں, قرآن آپ کے پاس موجود ہے. یہ الگ بات ہے اس کے حق ادا کرنے والے کتنے لوگ ہیں, لیکن چونکہ ہماری بحث ہو رہی تھی حقیقی ایمان سے, تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حقیقی ایمان ہمارے اندر پیدا فرمائے, جو ہماری سیرت و کردار کے اندر ایک نکھار پیدا کر دے, جو ہمارے جو اعمال ہیں ان کے اندر ایک اصلاح کا معاملہ پیدا کر دے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان اور عمل کا تعلق اور ایمان اور جہاد کا تعلق, یہ تمام چیزیں اگر ہمارے سامنے رہیں گی تو انشاءاللہ کم سے کم ہماری ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک رہے گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا ہونی چاہیے, اس کی طرف سے توفیق عرضہ ہوگی ہی تو ہم اس رستے پر آگے سفر جاری رکھ سکتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.